چاہے خطرہ چاہے حق ہو جائے اور دین میں رسوبت موجود ہو تو وہ پانچ دن بھی نجیب ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے پچھلے ہفتے جو میں نے ایک بات بیان کر دی تھی کہ بندر اگر پانی میں کئی طرح گر کے مر جائے یا پانی کے اندر کیڑے مکوڑے مر جائے یا پانی کے اندر پیچھے کے سانپ وغیرہ مر جائے تو بہرحال وہ پانی نجیب نہیں ہے کیونکہ ان جانوروں کا محتاج پاک ہے. جبکہ ان کا مردار پاک ہے تو جس جانور میں یہ گریں گے وہ جگہ جس پانی میں یہ گریں گے وہ پانی بھی پار رہے گا. اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ مردار میں نجیب کون ہے پاک کون ہے. جس کا وہ مسل میں نہ نکلے وہ پاک ان مسل میں نکلے وہ نجیب. اب چاہے حلال جانور کا مردار ہو یا حرام کا بہرحال حلال و حرام سے اس مسئلے میں کم نہیں پڑتا. اگر جانور حلال بھی تب بھی اس کا مردار باہر آ جائے. اس مسئلے کی روشنی میں فرض کیجیے کہ بکری پانی میں گر کے مر جائے تو پانی کو نجیب کر دے گا لیکن اگر زندگی کے سانپ وغیرہ گر کے مرے تو پانی بہرحال پال رہے گا. اس طریقے سے خود مردار نجیب پورا مردار پورا جسم اسی انداز سے اس کے جسم کے اجزاء بھی نجیب ہے. جس طرح سے پورا مردار نجیب تھا اسی طریقے سے اس کا گوشت وہ بھی نجیب مانا جائے گا. اس کی چربی وہ بھی نجیب مانی جائے گی. اس کے جسم کے جتنے اجزاء وہ سب قسم نجیب مانے جائیں گے. صرف وہ اجزاء مردار کے پاس ہیں گے جس میں زندگی نہیں ہوتی جس کے اندر زندگی نہیں ہوتی مثلا بال خون دانت ناخن پنجے ہڈیاں سین یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر زندگی نہیں. آپ اگر یہ مردار کے بھی ہوں تو بالکل پاک مردار کے بھی ہوں تو بالکل پاک ہیں لیکن وہ تمام اجزاء کی جس کے اندر زندگی جیسے گوشت ہے جیسے رگیں ہیں جیسے حضور ہے جیسے چربی ہے تمام وہ اجزاء کی جس کے اندر زندگی ان کو شریعت میں بالکل نجیب مانا گیا ہے. جن میں زندگی نہیں ہے ان اجزاء کو پاک مانا گیا. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا کہ وہ جانور کے جو نجیب العین یعنی کتا سور اور سانپ ان کے تو جسم کے تمام اجزاء نجیب چاہے زندگی ہو یا زندگی نہ ہو تمام اجزاء بالکل نجیب. ان تین جانوروں کے علاوہ اب مسئلے میں بار بار اثر اگر اس میں آئے اگر مسلسل توجہ نہ رہے تو بات بہت پیچیدہ ہو جائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ مردار کا جسم بھی نجیب اس کے اجزاء بھی نجیب مگر مردار کے جسم کے وہ اجزاء پاک کے جسم میں زندگی نہیں ہوتی مگر کتے اور سور کے وہ اجزاء بھی نجیب یہ جن میں زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہوتی نجیب رہے یعنی کتے اور سور کا تو تمام جسم نجیب. اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جن اعضاء میں زندگی نہیں ہے وہ پاک جن میں زندگی ہے وہ بالکل نجیب مانے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اسی سلسلے میں ایک مسئلہ علماء اور بیان کیا کرتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ کہ مردار کے جسم میں جو انڈا موجود ہے اس کا کیا حکم ہوگا اس کو کھانا جائز ہے یا جائز نہیں یہ مسئلہ اس وقت بیان نہیں ہو رہا. کھانے کا تعلق کھانے پینے کے مسائل سے ہے کہ جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں جب سال سے بیان ہوں گے وہاں دوبارہ بتا دوں. اس وقت تعلق نجاست و طہارت کے مسئلے سے تو مردار کے جسم میں موجود وہ انڈا کے جو اس کا حصہ ہے وہ بہرحال نجیب ہے اس کے مرنے کے بعد اور مردار کے جسم میں موجود وہ انڈا کی جو اب اس کا حصہ نہیں رہا بلکہ اس سے الگ ہو گیا وہ اب پاک مانا جائے گا. جب خود جانور مردار اگر یہ انڈا پاک یہ کیسے پتا چلے کہ یہ انڈا اس کے جسم کا حصہ ہے یا حصہ نہیں. اس کا معیار شریعت نے ایک ہی رکھا کہ اگر انڈے کا اوپر کا حصہ سخت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مردار کے جسم کا جز نہیں اس لیے یہ بالکل پاک اور جس انڈے کا اوپر کا چلکا بھی سخت نہ ہو یہ مردار ہی کا ایک شدھ ہے اس لیے یہ بالکل نہیں. اب وہ انڈا جس کے اوپر کا چلکا سخت ہو گیا یہ پاک ہے پاک ہے تو اس اعتبار سے جب مردار کے جسم سے اس کو آپ نکالیں یہ بالکل پاک مانا جائے گا، چاہے حلال جانور کا انڈا ہو یا حرام جانور، یہ بالکل پاک ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کے اوپر کے چھلکے اگر مردار کے جسم کی رطوبتیں رکھیں تو بہار سے پانی ڈال کے الگ سے پاک کرنا پڑے، خود انڈا پاک ہے مگر اس کے اوپر جو مردار کے جسم کی رطوبتیں رکھیں ان کی وجہ سے اس کو دھونا پڑے گا. ویسا ایک مسئلہ ہے، یہ انڈا مردار کے جسم سے جس طرح نکالا جائے، چاہے جسم کاٹ کے چاہے پھینک کے چاہے کسی بھی طریقے سے، بہار جس کو بالکل پاک سمجھا گیا ہے. اسی مسئلے کے اندر ایک مسئلہ اور آ گیا، وہ بھی بیان کرتا ہے کہ مردار نجس، مردار کے جسم کے حصے بھی نجس، اور مردار ایک ایسا نجس ہے کہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. جو چیز بھی مردار ہے، جو چیز بھی مردار ہے، یہ کسی بھی طریقے سے پاک نہیں ہو سکتی سوائے ایک مردار، اور وہ ہے مسلمان کی مجلس. جسے اگر یہ نجس مگر اگر تین مرتبہ اسلامی طریقے غسل دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. مسلمان کی میت کے علاوہ اس کائنات میں جتنے مردار پائے جاتے ہیں، چاہے خود مردار کا پورا جسم ہو یا جسم پینکیوز، بہرحال وہ ایسا نجس ہے کہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اسی لیے انڈے میں یہ مسئلہ آیا کہ انڈا پاک ہو سکتا ہے کیونکہ خود انڈا جو ہے وہ نجس ہے، اس کے اوپر جو رسومتیں لگیں گی اس کو دور کر دیں تو انڈے کو بالکل پاک مانا جائے. پھر اگر حلال جانور کا ہے تو کھانا بھی جائے، حرام جانور کا ہے تو انڈا پاک ہے لیکن کھانا جائے نہیں ہوگا. اب یہاں پہ اتنے سارے مسائل کے بعد ایک بڑی مسئلہ آ گیا جو پہلی چیز سے چلا آ رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک کہ مردار جو ہے وہ نجس، اس کے اجزاء بھی نجس، جو اس کے اجزاء اس کی زندگی جو اس کے اجزاء اس کے جسم سے جدا ہو. آپ دیکھیے یہاں پر پھر ایک مسئلہ آ گیا، وہ یہ کہ مردار کے اجزاء نجس، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی جانور یا انسان زندہ ہو اور اس کی زندگی میں اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اب وہ تو خود تو زندہ اس لیے پاس، اگر جو اس کی انگلی یا ہاتھ کاٹ کر الگ رکھ دیا گیا اس میں تو اب زندگی نہیں رہی، اس جو زندہ کے جسم سے حصہ کاٹ کے نکالا گیا اس کو پاک مانا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی ایک ہی مسئلہ، اگر ایسا جانور ہے کہ مرنے کے بعد وہ مردار بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جو حصہ اس کے جسم سے کاٹا جائے اس کو بھی مردار مانا جائے. اس اعتبار سے چپکلی کے تم کٹ جائے تو وہ پاک، کیونکہ چپکلی خود مرنے کے بعد مردار نہیں بنتی، تو اب اس کی زندگی میں جو اس کا حصہ کٹے گا وہ بھی مردار نہیں بنے گا. لیکن انسان کی انگلی کٹ جائے تو وہ کٹی ہوئی انگلی نجس ہے. اس اعتبار سے کہ خود انسان مرنے کے بعد مردار بن جاتا تو اس کے جسم کا حصہ بھی مردار مانا جائے. تو اگر کسی زندہ سے اس کے جسم کا حصہ کٹ جائے تو اس کٹے ہوئے حصے کو پاک یا نجس سمجھنے کا دار و مدار اس بات پر کہ جب یہ خود یہ چیز جب مرے گی تو کیا ہوگا. اگر یہ مرنے کے بعد نجس ہوتی ہے تو اس کے جسم کا زندگی میں کٹنے والا حصہ بھی لگے، خود اگر یہ پاک ہے تو اس کے جسم کا کٹا ہوا حصہ بھی پاک. لیکن ہاں اس میں علماء نے اجازت دی کہ انسان کے جسم سے جو بعض اوقات مختصر سے کھال وغیرہ چھڑتی رہتی اسے پاک مانا گیا، مثلاً ہونٹوں پر بعض اوقات ایک کھال بھی لگ جاتی بعض لوگ اسے نکال لیتے. تو اب اصول کے تحت تو چونکہ انسان مرنے کے بعد نجس ہو رہا اس لیے انسان کے تمام اعضا جب اس کے جسم سے کھال کے الگ کر لیے جائیں تو وہ نجس، جس طرح انگلی نجس ہے، ہتھیلی نجس ہے، ہاتھ کاٹا جائے تو نجس، اسی طرح سے کھال وغیرہ جو کاٹی جاتی ہے یہ بھی نجس، کھال جو کاٹی جاتی ہے یہ بھی نجس، لیکن وہ مختصر کی کھال جو بہت کچھ ہوتا ہے یا سب ہوتے اوپر آتی چار طور پر موٹوں کے اوپر یہ کھال ہم کو نظر آتی ہے، یا بعض اوقات ناخنوں کے آس پاس بھی کھال کا مختصر سے ٹکڑا ہوتا اور انسان سے کاٹ کے یا فرق کے الگ کر دیتا اسے بھی پاک سمجھا گیا. تو انسان کے جسم کی وہ مختصر کھال جو خشک ہونے کے بعد خود بخود جھڑ جاتی یا مختصر سی کھال کے جسے انسان خود ہی کھلن کر یا نوک کے الگ کر دیتا ہے اس کو پاک مانا گیا. البتہ اس اختلاف کے ساتھ کہ آقا خوی کے نزدیک یہ سب بات آقا خمینی اب فرماتے ہیں کہ وہ کار جو خود ہی گرنے کے قریب تھی اور ہم نے اسے اوپر ذرا مختصر ہاتھ پھیرا اور وہ نکل گئی وہ کار اور وہ کار کی جو خود نہیں نکل ہم نے کھینچ کے اس کو نکالا وہ بہرحال احتیاط واجب کی بنا پر آقا خمینی کی نزدیک کر دی. لیکن کیونکہ خوی صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال یہ مختصر دیکھا خود نکلنے والی ہو یا نہ نکلنے والی ہم نے کھینچ کے نکالا جو بہت مختصر سی حال ہوگی یہ مہاراج بار مانی جائے گی. تو اب بات تو یہ ہو رہی کہ مردار کے تمام اعضاء نجس اگر زندگی میں اس سے کٹ کے الگ ہو جائے تب بھی نجس کرنے کے بعد الگ ہو تب بھی نجس. اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر انسان کے سامنے کسی جانور کے جسم کی کوئی چیز کاٹ اور اب یہ شک ہو رہا کہ یہ اس جانور کی ہے کہ جس کا مردار حلال ہے یا پاک ہے یا اس کی ہے کہ جس کا مردار نجس ہے. مثلاً ایک چمڑا ہے چمڑے کی بنی ہوئی کوئی چیز آ گئی اب اس کو ہم پاک مانیں یا نجس. اگر یہ بطور مثال کے بکری کا چمڑا ہے تو نجس اور اگر یہ سانپ کا یا مچھلی کا چمڑا ہے یعنی اس کی خال کو سکا کے بنایا گیا ہے تو پاک ہے. مردار بہرحال نہیں اگر ایک چیز سامنے آ گئی شک ہونے لگا کہ یہ مردار کی ہے یا نہیں وہ سامنے آیا کھانے پینے کی بات نہیں ابھی فقط چھونے کی بات یہ اچلنے والے خون رکھنے والے جانور میں گوشت ہے یا اس جانور کا جس کا خون اچل کے نہیں نکلتا کیا کریں. خاص طور پر بارش میں تو مسئلہ بہت نہیں جاتا سجاب جو کھانے کھاتے ہیں اس میں تو ہر بزرگ کی چیز کھانی جاتی اب یہ کوئی باغ والا ہے نجس والا تو وہی مسئلہ جو اکثر چل رہا کہ جب یہ شک ہو جائے گی یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ ایسے جانور کی ہے جس کا خون مسلسل نکلتا ہے یا نہیں تو شریعت کہتی ہے تحقیق مت کرو بغیر تحقیق کے اس کو پاک سمجھ حالات نہیں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں اس کو پاک سمجھ اس طرح سے وہ مسئلہ کہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی یہی شک ہونے لگا کہ جانور کا ہے بھی یہ یا جانور کا نہیں ایک تو یہ مسئلہ کہ یقین ہے کہ جانور کے جسم کا حصہ یہ شک ہے کہ اچلنے والا ہے جانور تو خون یا نہیں شریعت کہتی ہے کہ یہ سمجھ کہ ایسے جانور کے جسم کا حصہ ہے جس کا خون اچل کے نہیں نکلتا. جیسے میں نے کہا کہ اس کی بہترین مثال جبڑا ہوگا اب یہ پتا ہے کہ یہ جانور کی کھال سے بنا ہوا جبڑا اچلنے والا خون رکھتا ہے یہ جانور اس کی کھال ہے یا بغیر اچلنے والا اگر پتا چل جائے کہ اچلنے والا خون رکھتا ہے تو مردار ہو سکتا ہے اور نجس ہو سکتا ہے. لیکن ابھی یہی سمجھے گی شریعت نے کہا پاک کر. اب اس کے بعد وہ مسئلہ بھی یہاں پہ آتا یہ شخص کے بعد میں اگر یہی شخص ہو جائے کہ یہ چمڑا جانور کا ہے بھی یا نہیں اس مطلب آج کل آرٹیفیشل لیزر کتنا بنتا مصنوعی جسم کا چمڑا کے جو جانور کی کھال سے نہیں بنایا جاتا اب یہی سب ہو جائے کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی یہ جانور کے جسم سے تعلق بھی رکھتی ہے جو مصنوعی طور پہ بنائی ہوئی تو اسلام کہتا ہے کہ اس صورت میں یہی سمجھو کہ اس کو مصنوعی طور پہ بنایا گیا اور بالکل پاک. یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا اس عمرے سے غلط نہیں نہ ہو جائے کیونکہ آج کل مصنوعی چمڑا زیادہ بنتا ہے اس لیے بات نہیں ایسے زمانے میں بھی کہ جب فرض کیجیے بنتا ہی نہیں تھا مصنوعی چمڑا تو سکتا ہے علاقوں میں ایک آدمی بناتا ہوں تب بھی اگر یہ شک ہو جائے کہ یہ جانور کے جسم کا ہے یا مصنوعی یا کسی اور چیز چیز کا تو اس کو پاک سمجھا جائے یقین ہو جائے کہ جانور کے جسم کا اگر نجس جانور کا یا پاک جانور کا ہے تب بھی یہ سبزوں میں پاک جانور کا یہ شک والا مسئلہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اس کو سن کے بغیر فقہ پر سمجھنا اور فقہ پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس صورت میں اسلام آپ کو سہولت دے رہا جب آپ تحقیق کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی میں پڑے کیسی شریعت کہتی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پریشانی میں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تحقیق کے چکر میں ڈالنے تمہارے لیے مسئلہ معلوم کرنا واجب باقی یہ ساری چیزیں معلوم کرنا واجب نہیں ہے اس کو بالکل پاک ہو. اب اس سلسلے میں دو اور مختصر مسئلے آتے ہیں پھر ایک ایسا مسئلہ آتا جو الحمدللہ ہمارے لیے تو کافی حد تک اس سے ہم لوگ محفوظ ہیں مگر جن کو پیش آتا ہے ان کو پتا ہے کہ کتنا سخت اور اہم مسئلہ لیکن بہرحال ذرا تھوڑا سا دماغ کو ہلا دینے والا مسئلہ ضرور. اب آخر کے ایک تو ضروری مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی جانور مردار اب بنتا ہے. میں نے کہا کہ جب وہ مر جائے, مرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے جسم سے روح نکل جائے, سارے جسم سے روح نکل جائے. اس کے بعد اگر جانور کے ایک حصے سے روح نکلی اور دوسرے حصے سے نہیں, ابھی پورے جسم سے روح نہیں نکلی, اور ہم اس جانور کو گیلے ہاتھ کے ساتھ چھو لیں تو ہم نجس نہیں ہوں گے بلکہ پاک رہیں گے. کیونکہ جانور کے مردار بننے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ روح اس کے جسم سے مکمل نکل جائے. یہ نہیں ہے کہ جس حصے کو ہم چھوئیں اس میں سے روح نکل جائے تو ہم نجس نہیں, مکمل مر جائے. اگر آدھا جانور بغیر روح کا ہو چکا تو کیا حصہ حصہ باہر روح نکلتی, اور کافی آدھے جانور میں روح ہے تب بھی یہ جانور ابھی بات بنتا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلی ویسے ہی سارا جانور نجس ہو گیا, چاہے اس کا جسم گرم ہو یا ٹھنڈا ہو. ہاں, یہ دوسری بات کہ مرتے مچھر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب جسم ٹھنڈا پڑ گیا, لیکن اگر جسم سے روح نکل گئی تو بہرحال وہ ہو تو گیا نجس, اس کا جسم ہو گیا نجس, جانور ہو یا انسان. ابھی ہم چھو لیں تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے. البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مرتے مرتے مچھر واجب نہیں ہو, ہاتھ نجس ہو جائے گا پاک کرنا پڑے گا. دوسرے مسئلے میں یہ اس وقت واجب ہوتا کہ جب جسم سے روح بھی نکل جائے اور جسم ٹھنڈا بھی پڑ جائے. مگر روح نکلنے کے بعد اور جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے بہرحال کوئی انسان ہو یا جانور اس کا مردار نجس کو ہو چکا, یہ مسئلہ چاہے جتنا سمجھ میں نہ آیا ہو, کیونکہ اس کا کچھ تعلق میں نے اس سے مسئلے میں سے ملا دیا. جو ایک الگ بحث خلاصہ یہ کہ جب تک کہ روح نہ نکلے مردار پاک, جانور اور انسان پاک, روح نکل جائے نجیس ہو گیا چاہے جسم ٹھنڈا ہو یا ٹھنڈا ہو. نجیس کا مطلب یہ کہ ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ نجیس, کپڑا لگ گیا تو کپڑا نجیس, جانور اور جانور کے پاس. اب یہ تو مسئلے پر ظاہری اعتبار سے سارے مسئلے ختم ہو چکے. اس میں ایک مسئلہ علماء اور بتا دیتے ہیں, میں بھی اس کو بتا دوں. وہ یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی عجیب بڑی نظر آئے, یہ شک ہو جائے کہ یہ کسی مردار کی ہے یا نہیں تو اس کو معاف کر دیں, شک ہو جائے کہ کسی مسلمان کی ہے یا کافر کی تو اسے مسلمان کی نہ سمجھو کافر کی سمجھو. یہ مسئلہ میں نے زیادہ واضح اس لیے نہیں کیا کہ مسئلے بجٹ میں اس کی تجریح ہوگی, مختصراً یہاں پہ بتا دیا. اب آئیے آخری مسئلے پر جو بڑا اہم مسئلہ, اور یہ مسئلہ سبب بنے گا کہ آج ہمارا آخری درس ہوگا مگر نجاسات کی گفتگو آپ سمجھ رہ جائے, کیونکہ یہ مسئلہ ذرا وقت چاہتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک کی گفتگو سے اتنا تو واضح طور پر سمجھ لیا ہوگا کہ مردار یعنی ہر وہ جانور اور انسان کہ جو بغیر شریعت کے طریقے کے سبب کسی طریقے سے مر جائے یا مار دیا جائے نجس ہے, وہ بھی نجس ہے اور ان کے جسم کے اجزاء بھی نجس. اب ایک مسئلہ آتا ہے, اگر کہ یہ مسئلہ واضح طور پر تو پورا کو سمجھانا چاہیے, جب نجاسات میں آدمی چیز یعنی کافر کو سمجھا دیا جائے, مگر جو کہ اس کا تعلق مردار کے مسائل سے زیادہ ہے اس کی علماء کو یہاں بیان کرتے ہیں. لیکن ضمنی طور پر میں ایک مسئلہ وہ بیان کر دوں پھر اس کو مکمل کرتا ہوں. ایک مسئلہ ذہن میں اور رکھیے کہ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے کافر بھی نجس, مگر کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز پاک ہے جب تک کہ آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ کافر کا ہاتھ گیلی حالت میں اس میں لگا ہے. 60-70-80 بلکہ 90% بھی اگر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ کافر نے کسی چیز کو گیلی حالت میں چھوا تو وہ پاک ہے, 100% یا بالکل 100 کے قریب, 99-100 کے درمیان ایسا یقین ہو جائے کہ کافر نے اس کو گیلی حالت میں چھوا ہے تب تو کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز نہیں, ورنہ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز پاک, ہر چیز. اور اسی خطرے کی روشنی علماء کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک سے آنے والی چیز, میں کافروں کے خطرے پر زیادہ زور اس لیے نہیں دے رہا, یہ ایک تو یہ کہ اس کی بحث بات ہے, دوسرا یہ کہ ہم میں سے اکثریت براہ راست کافروں کے سچ میں نہیں بلکہ مثلاً ہندوستان میں رہنے والے یا یورپ و امریکہ میں رہنے والوں کے لیے تو ضروری تھا کہ اس مسئلے کو اور واضح کیا جاتا. جہاں ہمارے یہاں تو فقط دو مسئلہ ہو سکتا تو اب بیان کیا جا رہا کہ اسی اصول کی بنا پر کافروں کے ملک سے آنے والی ہر چیز ہمارے لیے فرض ہے، جب تک کہ سو فیصدی یقین نہ ہو جائے اس کے نجیب ہونے کا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے وہ کپڑے وغیرہ ہو، چاہے وہ عام استعمال کی چیز ہو، اسی بنیاد پر وہاں سے آنے والی دوائیاں، وہاں سے آنے والے صابن، ٹوتھ پیسٹ، منجر، اس قسم کی ساری چیزیں پا، وہاں سے آنے والی مثلاً عورتوں کے میک اپ کی چیزیں پا، وہاں سے آنے والے ایزل اسٹینڈ وغیرہ بالکل پا، وہاں سے آنے والے کپڑے اکثر ایک قسم کے پہنے ہوئے کپڑے بھی وہ بھی بالکل پاک، اور وہاں سے آنے والے کھانے پینے کی چیز تیل ہو، گھی ہو، بسکٹ ہو، مٹھائیاں ہوں، چاول ہو، آٹا ہو، روٹی ہو، کوئی بھی چیز کے ساتھ بالکل پاک، البتہ وہ مطلب رہیں گے اگلے کہ اگر سو فیصدی یا اس کے قریب قریب یقین ہو گیا کہ کافر مدینہ جس کو لگا ہے تو یہ نہیں ہے، اور اگر نہیں سو فیصدی یقین نہیں، 90% تک یہ کہہ رہا ہے کہ کافر نے اس کو گیلا ہاتھ لگایا تب بھی اس کو پاک مانا جائے گا، اکثر اوقات عام ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے خطرہ بتانے والی مطلب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب کافروں کے ملک میں یورپ اور امریکہ صحت کے احکامات کی ہائجین کی اتنی پابندی، کوئی آدمی بھی اپنا ہاتھ کھانے پینے کی چیز کو نہیں لگا سکتا بلکہ دستانے پہن کے کام کرنا پڑتا، قانون ہے وہاں پہ انٹچ بائی ہیومن ہے جس کا ہونا چاہیے اور اس کی پابندی بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو مسئلہ ابھی بتایا جا رہا کہ کافروں کے ملک سے آنے والی ہر چیز کا اس کا تعلق ان کے اس قانون سے نہیں، چنانچہ وہ ملک بھی کافروں کے جہاں اس قانون کی بالکل کوئی نہ سختی ہے نہ پابندی، وہاں سے بھی اگر چیز آئے تو وہ پاس، اور جب یہ قانون نہیں بنا تھا کافروں کے ملک میں تب بھی ان کے ہاتھ کی ہر چیز پاس، یہ تو بات ایسے لوگ کی طرح فقہ جانتے ہیں نہ دین جانتے ہیں بنا وجہ بحث کرنے آ جاتے ہیں، ان کو خاموش کرنے کے لیے تعلقات کچھ لوگ یہ جواب دے دیتے ہیں بڑے کے اعتبار سے صحیح، لیکن اصل شریعت کا مسئلہ کہ کافر کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے کا رہنے والا ہو، اس کے یہاں سے آنے والی ہر چیز پاک ہے جب تک یہ سو فیصدی اس کے قریب قریب یقین نہ ہو جائے، یہ تو ایک عام عمومی مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن اب صرف ایک بات آتی ہے سامنے وہ یہ ہے جس میں اس کا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز نجیس ہو سکتی، کافروں کے ملک سے آنے والی چیزیں دو طریقے سے نجیس ہو سکتی، ایک تو ان کا ہاتھ لگنے سے، اس میں تو شریعت نے یہ سہولت دے دی کہ اس کو پاس کر، مگر ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ کافروں کے ملک سے آنے والی وہ چیز جس میں مردار کے اجزاء شامل ہے، مردار اب ہاتھ لگنے کا مسئلہ نہیں بلکہ مردار کا مسئلہ ہے، کافروں کے اور مسلمانوں کے جہاں بھی ملک پڑا نجیس ہونے کی دو نجیس ہونے کے دو پہلو، یا تو اس کا ہاتھ لگا ہے اس لیے نجیس مانے، اس میں شریعت نے سہولت رکھی اس کو بالکل نجیس نہ مانے، لیکن ایک دوسرا پہلو وہ یہ کہ کافروں کے ملک سے آنے والی کوئی چیز ہے جس میں جانور کے جسم کے اجزاء شامل اس کے بارے میں کیا ہو، تو اب بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے اس مسئلے کو سمجھانا، لیکن ان کے لیے بھی جو سمجھ جائیں تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں کہ شریعت نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز جس کے نجیس ہونے کا امکان اس لیے پیدا ہوا کہ شاید کافر کا ہاتھ لگا اسے جو پاک کر، لیکن ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ اس میں جانور کے جسم پر کوئی چیز شامل ہے، اب ہاتھ لگنے کی بات نہیں بلکہ دوسرا مطلب وہ اگر مسلمانوں کے ملک میں ہو تو کام کر، کیونکہ مسلمان کے ملک کا ہر جانور سوال جھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کافروں کے ملک کا ہو تو کافروں کے ملک کا ہر جانور مردار سمجھا جاتا ہے، یہ قصور شریعت ہاتھ لگنے کی نجاست میں کافروں کے ملک کی چیز کو ہمیشہ پاس کر، جانور کے جسم کا کوئی چیز جس چیز میں شامل ہو اس میں قصور، کہ مسلمان ملک کا ہر جانور بالکل صحیح سمجھا جائے گا اور کافروں کے ملک کا ہر جانور مردار سمجھا جائے گا، اب کس اصول کی روشنی ہر وہ چیز یہ جو کافروں کے ملک سے آئی اور ہمیں ہاتھ لگنے کا مسئلہ نہیں یہ پتا ہے کہ اس میں جانور کے جسم کا کوئی دکھ شامل اس اعتبار سے اس کو نجیس مانا جا سکتا ہے، مگر اب اس مسئلے کے تین پہلو تھوڑا اس پر توجہ دیجیے، اس لیے یہ مسئلہ باہر جس اختیار سے زیادہ پیش آتا. آپ سمجھیں کہ مسئلے میں انسان نے چھوڑ دیا. اگر جانور کے جسم کے جو شامل جانور کا گوشت، جانور کے جسم کی چربی یا جن چیزوں کی گہرے سے ہڈیوں سے بنائی جاتی یا جانور کے جسم کی کھال اور کپڑے سے بنائی ہوئی چیزیں یا جانور کے جسم سے نکلا ہوا تیل وغیرہ مثلاً مچھلی کے جسم سے نکلا ہوا تیل، یہ تمام چیزیں ان دوائیوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں صابن وغیرہ میں شامل ہوں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہے وہ یہ کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں، دنیا کی وہ تمام چیزیں جس میں جانور کے جسم کا کوئی حصہ شامل اور اکثر چیزوں میں آج کل جانور کی اجزاء جس کو غالباً انگریزی میں اینیمل پروڈکٹ کہتے ہیں، جانور کے جسم کا کوئی حصہ جس میں ڈال دیا جائے، جس کی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بیکری کی مصنوعات میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بہت کا ہونا اگر ہمیں 100% یقین ہے، 100% یقین کہ اس چیز میں اس جانور کے جسم کے حصے کو ڈالا گیا ہے، وہ جانور جنگیت کے خریدنے سے صحیح دفاع کیا گیا تھا، 100% یقین ہے کہ جانور صحیح دفاع کیا گیا تھا. اب چاہے وہ چیز مسلمان کے ملک میں بنی ہو یا کافر کے، بالکل آپ کے لیے پاس. دوسرا یہ کہ ہمیں 100% یقین کہ اس میں جس جانور کے چیز کو ڈالا گیا وہ بالکل الگ طریقے سے مارا گیا، یعنی ہوتا اس صورت میں وہ چیز بالکل نجیس ہے، چاہے مسلمانوں کے ملک کی ہو یا کافروں کے ملک، جس کے بارے میں 100% یقین کہ جانور صحیح ربا ہوا وہ اگر کافروں کے اور سب سے بڑے کافر کے ملک کی بھی ہے تو ٹھیک بات. اور اس کے بارے میں 100% یقین کہ جانور غلط طریقے سے زبان دیا گیا تو اگر مکے اور مدینے نجف اور مشرق کے اندر بھی ملے تو 100% نجیس. ایک تو مسئلہ ہو گیا کہ یا تو یہ یقین تھا کہ جانور صحیح ہے یا یہ یقین تھا جانور غلط. لیکن اب تیسرا مسئلہ کہ پتا نہیں کہ جانور صحیح طریقے سے دبا ہوا، پتا نہیں غلط طریقے سے دبا ہوا، شک ہے. ایک احتمال اور چانس ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے دبا کیا، ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے غلط طریقے سے دبا کیا، شک کا مسئلہ. اس کے اندر چار صورتیں بنتی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر یہاں کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کی اتنی تفصیل کی کیا ضرورت. مگر ایک تو اس لیے کہ باہر والوں کو تو یہ مسئلہ 24 گھنٹے میں 24 دفعہ پیش آتا، پھر یہ کہ ہمارے یہاں بھی باہر سے کافی چیزیں آنے لگی، اس لیے اس مسئلے کو اتنا میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. جب شک ہو جائے، بس یہ آج کا آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کو زحمت نہیں دینا، جب یہ شک ہو جائے کہ یہ جانور اس چیز میں جو جانور کے جسم کا حصہ پڑا ہوا، جیسا کہ میں نے کہا چاہے جانور کے جسم کے چمڑے کی بنی ہوئی کوئی چیز، چمڑے کی ٹوپی ہے، جیکٹ ہے، دستانے ہیں، بیلٹ ہے، جوتا ہے، کوئی بھی چیز، یا سوٹ کیس اور بریف کیس وغیرہ، یا یہ کھانے پینے کی چیز میں جانور کے جسم کا کوئی حصہ ڈالا گیا، بسکٹ ہے، مٹھائیاں ہیں، باہر سے آنے والی چیزیں، یا دوا وغیرہ میں کوئی چیز ہے، یا صابن میں ہے، یا آرائش کی چیزوں میں کوئی بھی چیز. اب اگر شک ہو جائے کہ جس جانور کا حصہ اس میں پڑا، جس کی یہ جانور شریعت کے طریقے سے دبا ہوا یا مردار ہے، جیسی ضرورت سے رہے شک ہو، شک کے چار مسئلے. اگر مسلمان کے ہاتھ سے ہم کو ملے کہ مسلمان لا کے دے رہا، یا مسلمانوں کے ملک میں ہم کو مل رہا، مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان دے رہا ہے یا مسلمان کے ملک میں مل رہا، تو وہ بالکل پاک، بالکل پاک ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل جائز. اور اگر کافروں کے ملک میں ملے تو اس صورت میں آپ آئے ہوئی کے نزدیک اس صورت میں بھی پاک، البتہ اس کا کھانا حرام ہے اور نماز اور احرام کی حالت میں اس کا جسم پر ہونا غلط ہے. ایسی چیز جس میں جانور کا جسم شامل اور ہمیں پتا نہیں کہ جانور حلال طریقے سے مارا گیا یا بہت مر گیا اور مارا گیا، آقا ہوئی کے نزدیک کافروں کے ملک میں بھی ملے تو پاکی، آقا ہوئی کا ایک بڑا سب سے مختلف قسم کا مسئلہ، کیونکہ عام طور پر ہمارے فقہا کی اکثریت 95% فقہا کہتے ہیں جس کے بارے میں پتا نہ ہو، وہ اگر کافروں کے ملک میں ملے یا کافروں کے بازار میں ملے تو نجس ہے، آقا کو نہیں کبھی فتوا ہے اور باقی سارے مجھ سے نہیں کر، مسلمان کے ملک میں ملے یا مسلمان دے تو پاک، یہ سب بات ہے. काफिर थे या काफिरों के मत में मिले तो सदी 90 फीसदी 95 फीसदी उलमा इसको मानते हैं। अगर मौजूदा उलमा में से आता है कोई वो जो इस बंदे में अलग इख्तलाफ करके अलग फतवा देते हैं तो कहते हैं अगर एक पर्सन भी ये जानते हैं कि शायद उसको शरीयत के तरीके से दफा कर दिया गया है तो जिस सूरत के अंदर काफिर के हाथ से मिलने वाली और काफिर के मुल्क से मिलने वाली चीज भी मांग लेकिन खाना गलत और नमाज और इहराम में उसे पहनना भी गलत जैसे इहराम में एक बेटी पहनी जाती है ये गलत। अगर काफिर के हाथ से मिले तो काफिर के मुल्क से क्या नमाज में वो बेल्ट पहनना क्या नमाज में वो जैकेट पहनना गलत अलबत्ता पाक यानी गीला हाथ उसको रख गया साफ लेके चले कहीं रखे मस्जिद में लेके जाए तो बोल रखे दो सूरत इसी सूरत ये कि हमें मिले तो मुसलमान और क्या मुसलमान की मार्केट मगर ये बताओ कि इन लोगों ने काफिर से इसको लिया अगर उस दवा को इस्तेमाल करें या लगा लें तो कोई हालत नहीं बिल्कुल बात अलबत्ता नमाज की हालत में नहीं होना चाहिए और खाना पीना पर आकाश को मैं नहीं कहते इस सूरत में भी नजर यानी खाना पीना तो है ही गलत नमाज से भी गलत मगर वैसे भी नजर से कपड़े या जिसे पर लगा हो तो गलत आपकी नजर खाना चाहिए नमाज के अलावा भी नजर आपका कोई नजर नहीं आप बिल्कुल पास नमाज में उसको अलग कर दे वैसे आप बिल्कुल पास और चौथा तरीका बिल्कुल इसके उलट हमें काफिर के मुल्क में या काफिर के बाजार में एक चीज मिली मगर ये पता है कि ये आएगा मुसलमान के पास जैसे इंडिया अक्सर ये सुनने में आया कि मैं कोई टेम्पलेट नहीं बता रहा हूँ कि गाय का या भैंस का गोश्त आमतौर पर सुनने में आया कि सब मुसलमान जमा करते ये जहाँ मिले चाहे काफिर की दुकान से मिल रहा ये बताए कि मुसलमान ने जमा किया क्योंकि गाय और भैंस के कारोबार है इसके गोश्त के कारोबार हिंदू भी नाशिल नहीं हुए अपने मजहब के दिमाग से जिसके और कौम ने भी हाथ नहीं डाला सब मुसलमान दबा करते हैं पता रहेगा अगर हिंदू के यानी काफिर के बाजार में या काफिर के हाथ में है लेकिन ये पता है कि ये मुसलमान से इसने लिया तो वही मसाला जिसे सबके नजदीक पाक भी है और जायज भी है खाना पीना या जैसे यूरोप में आकर इंडिया का गोश्त हमको मिला या इंडिया के आए गाय की माल का कोई लिबास मिला तो अगर ये चीज सही है जो मैंने कही तो इस सूरत में उसको बिल्कुल पाक माना जाए तो जब जब हो कि इस चीज के अंदर जानवर के जिसम के हिस्से शामिल मगर ये जानवर सही तरीके से दबा हुआ या नहीं तो चार सूरतों में से दो सूरतों में बिल्कुल पाक है और दो सूरतों में नजीस है सबके नजदीक सिवाय आता है कोई जाता है कोई कहते हैं दो सूरतों में भी पाक है अलबत्ता नमाज में सही नहीं एहराम में सही नहीं खाना पीना सही अब फिर बोला था मुसलमान के हाथ से मिले या मुसलमान के बाजार में तो पाक काफिर के हाथ से मिले या काफिर के बाजार में और ये पता हो कि उसने किसी मुसलमान से लिया है तब भी पाक। तीसरा ये कि काफिर के बाजार में मिले या काफिर से मिले तो सबके नजदीक नजर सिवाय आ पाए कोई जो पाक कहते हैं मगर नमाज और खाने पीने और एहराम में इससे बचना। चौथा ये कि मुसलमान के हाथ से मिले मगर पता हो कि मुसलमान किसी काफिर के यहाँ से लाया सबके नजदीक लगे सिवाय आता है कुछ उनके नजदीक बात तो है मतलब नमाज के नाम और खाने पीने में इख्तियार करना बहुत लंबा मसला हो गया मगर जिनको देखा था उन्हें अंदाजा है कि यह मसला इतना अहम और इस मसले का सिर्फ एक अमली तौर पर फायदा मैं बता दू मतलब अब ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क और दुनिया के सभी के दो मुल्क जहाँ से गाय का बकरी का रोजन को आमतौर पर फ्रोज होकर बेचा जाता है रोजन करके बेचा जाता है मुसलमान ममालिक पाकिस्तान में तो खैर नहीं है अगर आप सऊदी अरब में जाए आप मिडिल ईस्ट में जाए हर जगह आप गैर मुस्लिम से आने वाला गोश्त मिले अब ये वो गोश्त है क्योंकि मुसलमान के पास है अगर हमें पता है कि उसने काफिर से लिया इसके इतिहास से बाकी सारे मुस्तैदीन के नजदीक ये गोश्त नजीज भी है इसका खाना भी गलत लेकिन आपका है कोई गिरफ्त नहीं अगर ऐसे मुल्क से आ रहा है काफिरों जहाँ एक मुसलमान भी रहता जिसकी वजह से ये चांस पैदा हो गया कि शायद इसको सही तरीके से दबा किया गया शायद गलत तरीके से तो उनके नजदीक इस गोश्त का खाना तो हराम मगर کوئی بات نہیں. اب فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ وہ ہو, یعنی اب ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے دعوتوں وغیرہ کے اندر, تو اب اس صورت کے اندر لیکن یہ اس وقت میں جب آپ کو یقین ہو کہ میرے ہندوستان نے یہ دوست استعمال کیا, میں آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ کون سا دوست استعمال کیا ہے, تو سب کرنا بھی غلط. اب اس صورت میں اگر ہم آتا ہے تو نہیں کہ نبی تو گوشت تو بہرحال ہمارے لیے حرام, جس سالن میں گوشت پکا ہے سالن بھی نہیں, مجھے گوشت نہیں ہے سالن بھی نہیں. ہم آپ کوئی بھی تقریب نہ ہے تو گوشت نہیں کھا سکتے, گوشت ہٹا کر سالن بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ گوشت کھانا غلط تھا مگر بات تھا بات ہے, اس لیے جس سالن میں پکا وہ سالن بھی بالکل بات. یہی مسئلہ آتا ہے غیر ملک کی ایئر لائن سے سفر کرنے والے کے لیے جو کھانا وغیرہ اڑا کے دیتے ہیں, بلکہ ان مسلمان ممالک کی ایئر لائن میں بھی جو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم یہ گوشت غیر مسلموں سے لے رہے ہیں. تو ذہن میں اس کو مجھے بہت واضح کرنا تھا اس مسئلے سے, اس لیے کہ کھانا کی مسئلہ بہت پیش آتا ہے مگر وقت کی کمی سب سے راہ بڑھ رہی, لیکن یہ مسئلہ میں نے اسی لیے بتا دیا کہ آج ذہنوں میں خیال پیدا ہوگا کہ بھائی جب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے تو فائدہ کیا ہوا مسئلے, فائدہ یہ ہوا کہ کیوں کے پاس, اس لیے جس سے بتایا جائے گا وہ کافی چیزیں بات کریں گے, صرف کھانا اس کا غلط اور کافی علماء کے نزدیک کھانا بھی غلط گوشت بھی نہیں, اس لیے خود گوشت بھی نہیں کھا سکتے اور سالن بھی نہیں کھا سکتے کہ جس میں گوشت کو بتایا گیا. سارا یہ تو مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا. اب اس کے اندر جو بات میں نے ذمہ میں بتا دی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بلا وجہ شک کرنے کی ضرورت ہی ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں اگر باہر کے ملک سے کوئی چیز آ رہی ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں جانور کا کوئی کچھ ہے یا نہیں, جس طرح بعض لوگ تحریر کا نعرہ لگا کے نکلتے ہیں کہ کیا کیا اس میں شامل, آپ دیکھیں گے اس کا لکھا ہے پرچی پڑھیں گے اس کی ایک ایک چیز کو معلوم کریں گے, نہیں یہ شریعت نہیں چلتی کہ آپ باہر سے آنے والی چیزوں میں تحریر کریں کہ اینیمل پروڈکٹ ہے یا نہیں, کیونکہ باہر سے آنے والی چیز بچے تو ہر چیز پاس جانور کی وجہ سے نجیز ہوتی. اب اگر آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر جانور کا حصہ شامل ہے تو یہ سارا مسئلہ آپ کے لیے آئے گا جو اب تک آپ سے, اگر پتا ہی نہ ہو تو تحقیق کرنا واجب نہیں ہے, اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا واجب ہے. ایک بات یہ ہو اس سے متعلقہ دو باتیں اور سنی, تحقیق کرنا واجب ہے, خود پتا چل جائے تو ٹھیک, اب خود کیسے پتا چلتا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تحقیق پڑھی ہے پیانو جی پڑھی ہے, اس کے اندر انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ انہیں پتا جس سے کیسے بنتا ہے پنیر کیسے بنتی ہے صابن کیسے بنتا, اب ان کو تو پروفیشنلی معلوم ہے, ان کے لیے تو کوئی اتنا تو جڑے گی گنجائش نہیں, مگر ہم نے یہ محافظ نہیں کیا, ہمیں کیا پتا کہ اس جوتے میں کیا, ہمیں کیا پتا کہ اس صابن میں کیا, ہمیں کیا پتا کہ اس کھانے میں کیا, تو ہمارے لیے بالکل جائز ہے جب تک پتا نہ ہو کہ اس میں کوئی مردار کا جز شامل ہے یا جانور کا جز شامل ہے, یہ پورا مسئلہ جو آپ نے سنا یہ شروع ہی نہیں ہوتا, پتا ہی نہیں تو یہ تحقیق کہ کہاں سے آیا کدھر سے آیا پلک, جس کو پتا چل جائے پھر اس کے لیے مسئلہ, یا آپ کو دیکھو مسلمان کا ہے کافر کا ہے کیا, جس کو پتا نہ ہو اس کے لیے کوئی ریفرنس واجب نہیں. اچھا بعض لوگوں کو یہ بھی ایک شوق ہوتا کہ ان کو پتا چل گیا, اب وہ دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اس میں یہ غلط چیزیں اس میں وہ غلط چیزیں اس میں وہ غلط چیزیں, یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو مسئلہ بتانا واجب, مگر موضوع بتانا واجب نہیں, یہ بتانا واجب نہیں کہ دیکھو اس کھانے کے اندر اگر مردار جانور ہے تو نجیس مردار نہیں ہے, وہ یہ بتانا ضروری نہیں کہ اس میں ہے کیا, اصول بتانا ہے بات, باقی اس میں کیا چیز ہے یہ بتانا ضروری نہیں, مگر لوگ کہاں مانتے ہیں, لوگ تو اپنی تحفظ کے شوق یا بات لوگ واپس واپس کی آنند داری تھی کہ بھائی اچھا ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے بچے بتاتے, اب اگر ہم کو نہیں پتا کہ اس صابن میں یا ٹوتھ پیسٹ میں یا بسکٹ میں یا مٹھائی میں یا باہر سے آنے والی پنیر میں کیا چیز شامل, تو ہمارے لیے تحریر واجب نہیں تھی, مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس میں جانور کا جسم ہے تو یہ حرام ہے ورنہ بس, باقی تحریر واجب نہیں ہے, چاہے لکھا بھی ہو تو پڑھنا واجب نہیں, اب اگر ہمارے لیے تو واجب نہیں, اسی لیے خود آ کے بتا دیے, اب کیا مسئلہ, اب یہ کہ جس نے آگے بتائے اگر دو آگے بتائے تو بات ٹھیک, چاہے یہ کہ کوئی ایسا آدمی بتائے کہ تو آفیسر ہی نہیں آ جا تب تو ٹھیک ہے اس کی بات ماننا پڑے, ورنہ اگر بتانے والے بتاتے ہیں اور ہمیں 100% یقین نہیں آئے 90% تک بھی آیا تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں, اور یہ مسئلہ تو ایسا کہ جس میں مستحد کی فتوا نہیں دے سکتا, کہ مثلاً اگر کوئی مستحد جائے کہ میرے خیال میں مثلاً خراب چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کھانا, یا میرے خیال میں کہ چائنیز گلاس جو آتی ہے یا بکری کی گھاس یا چین کی گھاس پتہ نہیں گھاس کی گھاس یہ غلط, کیونکہ اس کے اندر برا چیز ہوتی, تو مجتہد کے لیے بات ماننا ضروری نہیں, کیونکہ اس کا فتوا تو ہم مانیں کہ جس میں مردار جانور کی ہڈی یا جلدی شامل ہے اس کا سارا الگ, مگر یہ چیزیں کہ غلامی یہ ہے غلامی نہیں ہے, یہ ماننا ہمارے لیے واجب ہے. جس کے لیے یقین پیدا ہو جائے 100% ہی اس کے لیے واجب, جس کو 90% بھی یقین آیا 100% نہیں آیا اس کے لیے مجتہد تک کی یہ بات ماننا ضروری نہیں. تو عام انسان یا عام مومن یہ اگر آ کر کہیں تو ماننا کیسے ضروری ہوگا. یہ پھر میں نے اس لیے بتایا کہ یہ مسئلہ صرف ہوتا رہتا کہ کھلا مستحد نے کھلا چیز کو غلط کہا, کھلا نے کھلا چیز کو غلط کہا. یہ ساری چیزیں ایسی کہ آپ مان لیں احتیاط کریں تو بہت اچھا, نہ مانیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں تبھی کوئی حرج نہیں, تبھی کوئی اس کا غلط ہی نہیں, کیونکہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے آپ کے لیے وہ حلال اور پاک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. مگر وہ مسئلہ کس کس چیز میں پایا جاتا ہے یہ تحریر ہماری ذمہ داری نہیں. اس کے ساتھ ہی بڑی مجھے حضرت 15 منٹ میں نے مسائل سے زیادہ لے لی, اگر یہ پچھلے ہفتے کا اعلان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ساری گفتگو مسائل میں ہوں, مگر آپ نے دیکھا 40 منٹ میں یا 5 نجازتیں مکمل ہوئی, ابھی تو 4 اور باقی ہیں, اگر ان کو بتایا جائے تو 14 منٹ میں تو بیان نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پہ مسائل اختتام ختم ہوئے, ان شاء اللہ ماہ شوال میں جب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تو 6ویں نجازت یعنی غصے کے بیان سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا. اس کی تفصیل بیان کی جائے گی, اس کی تجویز بیان کی جائے گی. باقی جو نجازت ہیں غصہ ہوا کہ ہمارے درس کا عنوان بنے گا بلکہ آغاز اسی سے ہوگا انہیں کے نام سے, تو یہ تفصیل ان شاء اللہ آئندہ آئے گی. اب وقت بہت کم رہ گیا, جس سے پہلے کہ مقدر سے وقت میں کوئی گفتگو کی جائے اس مرتبہ ضرور پھر سے محمد والے مہاراج ارادہ تو تھا کہ پورا وقت دے کر ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے کہ جو ہمارے اس موضوع کے تحت بھی ہے کہ جو اسلامیات میں چل رہا تھا, یعنی آداب اسلام اور بامبے کے اعتبار سے اس کا تقاضا بھی ہے, مگر اب وقت اتنا کم رہ گیا کہ مفصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی. اس لیے اب جو گفتگو ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا محسوس کہ اتنے مسائل میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. مہاراج آداب اسلامی کے تحت اس دفعہ جو گفتگو ہو رہی ہے مقدس, یہ ہے آداب ماہ رمضان کے اوپر. رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے قریب آ گیا, اسلام کے جہاں ہر چیز کے آداب بتائیں وہاں اس مہینے کے گزارنے کے آداب بھی بیان کیے گئے. ویسے تو ہماری گفتگو آداب ایک بچے کے علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا, رمضان کی مناسبت سے تھوڑی سی بات اس سلسلے میں کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کے صحیح معنوں میں آداب بیان کیے جائیں ایک دو باتوں کا تذکرہ بہت ضروری, تو سنتا ہے کہ انہیں پر گفتگو بھی مکمل ہو جائے. پہلی بات تو یہ اصل میں بات بیان کر رہا ہوں, اگر اس کو غلط سمجھا گیا تو بڑا خطرناک بھی ہے, اور اگر صحیح سمجھا گیا شاید کوئی فائدہ پہنچ جائے. کہ مسئلہ رمضان کے سلسلے میں جو بات یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ فقہ جو ہے کوئی نہیں بناتا, اصل یہ کہ نبی اور امام بھی فقہ بناتے نہیں ہیں بلکہ بناتے ہیں, اور کسی کو ہم نہیں ہیں فقہ کو بنانے. قرآن کریم میں رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو, اگر ہمارا رسول بھی ایک بات اپنی طرف سے کہے گا تو ہم اس کی گردن کو پکڑ کر اسے سزا دیں گے, شہرت کو پکڑ کے سزا دیں, کسی کو بھی ہم نہیں ہیں فقہ کے اندر دخل دینے کا. رمضان کے سلسلے میں ایک بات بیان کر دی جائے کہ رمضان یعنی روزوں کا مہینہ, روزے کا مقصد ہے کہ نماز صبح کے پہلے وقت میں جسے صبح ساجد کہتے ہیں, غروب آفتاب تک بلکہ نماز مغرب کے وقت تک, تو تجربہ ان 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو روزہ توڑ دیتی, کھانا پینا جمع استمتا, خدا رسول اور ایمان کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینا, سارے غبار کا اپنے علم پر پہنچانا, پورے سر کو پانی میں ڈبونا, جنابت ہے جو نفاق پر باقی رہنا, میں کرنا اور بھوکنا کرنا, ان 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. ان 9 چیزوں کے علاوہ باقی دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں چاہے وہ حلال ہو یا حرام, ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, روزہ بالکل صحیح رہتا. البتہ روزے کے مقصد سے وہ خلاف, البتہ ماہ رمضان کے تقدس کے خلاف, ان میں سے جو حرام روزے کی حالت اور رمضان میں ان کو انجام دینے عذاب اور گناہ مزید بڑھ جاتا اگر وہ روزہ نہیں توڑتی. اب اگر کسی بھی چیز کے بارے میں ذہن میں خیال آئے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں تو فہرست میں دیکھ لیجیے, اگر وہ ان 9 چیزوں میں شامل ہے تو روزہ توڑنے والی, ورنہ نہیں. اس کے بعد میں تو حرام و حلال کی فہرست بتا رہا ہوں. کوئی کہنا تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے کام کرو, نہیں صرف یہ بتایا جا رہا کہ ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں, روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. البتہ روزہ بالکل صحیح, مثلاً نامے پڑھنا, مثلاً شعر و شاعری کرنا, مثلاً سیر و تفریح کرنا, مثلاً ٹی وی دیکھنا, مثلاً فلمیں دیکھنا, مثلاً ویڈیو کو چلانا, مثلاً سامان سے نماز نہ پڑھنا, عورت کا بے پردہ گھر سے باہر نکلنا, روزے کو گانا سنتے ہوئے گزارنا, اور یہ ساری چیزیں وہ جن کے بارے ہمارا معاشرہ بہرحال احتیاط کرتا ہے, اور بڑی اچھی چیز کہ کم سے کم رمضان کے بہانے سے انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا. اگر ان میں سے جو چیز حرام ہے وہ بھی, جو چیز حلال ہے وہ بھی, بہرحال روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا, روزہ اس سے غلط نہیں ہوگا, روزہ اپنی جگہ بالکل صحیح. صرف یہ مسئلہ ہے کہ روزہ قبول نہیں ہوگا. ایک بڑی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی علماء کی تقریر سننے کے بعد, وہ یہ ہے کہ دو لفظوں میں ہم فرق نہیں کر پاتے. ایک لفظ آتا ہے کہ روزہ باطل ہونا, ایک لفظ آتا ہے روزہ قبول نہ ہونا. کہ ہر عبادت کے لیے بلا چیز سے نماز باطل ہو جاتی, بلا چیز سے نماز قبول نہیں ہوتی, بلا چیز سے وضو باطل ہوتا, بلا چیز سے وضو قبول نہیں ہوتا. دونوں کو ایک کہنا نہ سمجھے. باطل ہونے کا مقصد وہ تھا کہ جس سے عبادت غلط ہو جاتی, بعد سے توبہ بھی کر لے تو بہرحال کو عبادت دوبارہ کرنا پڑے گی. جیسے روزے میں کھانا پینا, جیسے نماز کے اندر وضو کا ٹوٹ جانا. اور ایک چیز وہ ہے کہ جس سے عبادت صحیح تو ہے مگر قبول نہیں ہوتی, جیسے روزے میں غیبت کرنا. اب اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, روزہ صحیح مگر یہ کہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا. جیسے نماز پڑھتے ہوئے کسی نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا یا اس کے بارے میں سوچنا, نماز صحیح مگر نماز کا ثواب نہیں ملے گا. دونوں نے فرق کیا. فرق یہ کہ سرور نگار عالم جتنے بھی واجبات ان کے نہ کرنے پر ایک عذاب رکھتا, اور کرنے پر ایک طرف تو وہ عذاب سے انسان بچ جائے گا, دوسری طرف اس کو ثواب ملے گا. مثلا نماز اگر نہ پڑھے تو بطور مثال 1000 عذاب ملے, اور اگر پڑھ لے تو 1000 عذاب سے بچ گیا اور 2000 ثواب اور نیکیاں بھی اس کو ملیں گی. مثلاً روزہ نہ رکھنے پر ہر چیز کے 1000 عذاب اور رکھ لینے پر 2000 نیکیاں. اب جب یہ کہا جائے کہ بنا چیز سے نماز اور روزہ ٹوٹ جاتا, اس کا مطلب یہ کہ وہ عبادت غلط ہے اور عذاب انسان کو ملتے رہے گا. جب یہ کہا جاتا کہ بنا کام کے کرنے سے نماز اور روزہ تو صحیح مگر قبول نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے یہ آدمی بچ گیا, البتہ ثواب بھی اس کو نہیں ملا. ایک اعتبار سے فائدہ تو ہے, ایک اعتبار سے نقصان. ثواب نہیں ملا مگر عذاب بھی نہیں ملا. اور ایسا آدمی بعد میں اگر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے تو وہی پیچھے کا جو عمل اس نے کیا وہی اپنی جگہ صحیح, اس کا ثواب بھی مل جائے گا, دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جیسے میں نے مثال دی, روزے میں کھا بھی لیا روزہ ٹوٹ گیا, ثواب بھی ہاتھ سے گیا, 1000 عذاب بھی ہمیں ملیں گے. اور حتیٰ یہ کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں تو توبہ کرنے کے بعد وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ کھانا پینا روزے کو توڑتا. اگر روزے کی حالت میں نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا, گانا سننا, غیبت کرنا, یہ روزے کو قبول نہیں کرتا, یعنی اگر کسی نے اس طرح پورا روزہ رکھا بلکہ پورے دن نماز نہیں پڑھی, عورت تمام دن گھر سے بے پردہ باہر رہی, روزہ قبول تو نہیں ہوگا مگر روزہ صحیح, یعنی 1000 نیکیاں جو روزے کی ہیں وہ اس کو نہیں ملی, لیکن 1000 عذاب سے ہی اپنے آپ کو بچا کے لے لی. بعد میں اگر سال دو سال 6 مہینے 1 ہفتے 2 دن کے بعد اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہو, توبہ کر لی کہ میں نے بھی روزے میں نامحرم کو دیکھا, میں نے روزے میں غیبت کی ہے, اتنا بڑا گناہ کیا, تو آپ کو جو پرانا روزہ اسے دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں اور اس کا پورا ثواب مل جائے گا. تو ان دو لفظوں کے فرق کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ بعض گناہوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ گناہ اگر کر لیا تو یہ نماز یہ روزہ یہ جو ہے اس کا کوئی ثواب نہیں, یہ بےکار یہ قبول نہیں. تو لوگ بےکار کا مطلب نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی کہ روزہ نہ رکھنے والا اور ہم دونوں برابر ہو گئے, ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر مطلب فلم دیکھتے ہیں, وہ روزہ نہیں رکھتا فلم دیکھتا, ہم دونوں برابر ہو گئے تو ہم کیوں اتنی زحمت اٹھائیں, پھر ہم کیوں روزہ رکھیں. بےکار کا یہ مقصد نہیں, بےکار کا مقصد یہ کہ آپ اس سے بہتر, اس لیے کہ آپ کو عذاب نہیں مل رہا اس کو عذاب مل رہا, مگر اس سے آپ کا درجہ کم جس سے روزہ مقبول نہیں, اسے ثواب میں کہا ثواب سے آپ میں ہوں. رمضان کے اندر پہلی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا واجب اور گناہ کا کام کرنا حرام. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو روزہ بہرحال ٹوٹا نہیں, روزہ بہرحال غلط نہیں ہوا اور انسان کم سے کم سزا میں خدا سے بچ گیا. رمضان کے سلسلے دوسری بات جس کا تفصیلات کا لینا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو دوسرے کے اس قسم کے معاملات سے دخل دینے کی ضرورت نہیں. مثلاً ایک آدمی وہ اپنے آپ کو اتنا بیمار اور کمزور محسوس کرتا کہ روزہ نہیں رکھ پائے گا اور ہم اس سے کہیں کہ نہیں روزہ رکھو, سہمتیں اٹھاؤ, یہ ہمارے لیے صحیح نہیں. لیکن یہ مسئلہ وہ خیر سب پہ جاتا, اس کا الٹا مسئلہ اکثر ہوتا کہ ایک آدمی روزہ رکھنا چاہتا اور ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو کیونکہ ہمارے خیال میں تم بیمار, ہمارے خیال میں تم کمزور. یہ بات میں نے اس لیے بتائی رمضان کے سلسلے میں کہ دو ایسی باتیں میرے سامنے ہیں جن کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنا ضروری تھا. 9 سال کی ہر وہ لڑکی جو 9 سال کی ہے بالغ ہے اس پر روزہ واجب ہے. اب اگر وہ کمزور ہے, اب اگر جسمانی اعتبار سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے تو مہاراج والدین کو اس کے مسئلے میں قبل دینے کی اجازت نہیں. اس کو مسئلہ بتا دیں کہ دیکھو اس عمر کے اندر لڑکی کا روزہ واجب ہو جاتا, یہ ہے روزے کی اہمیت, یہ ہے روزہ نہ رکھنے کا عذاب. اس کے بعد معاملہ اس پر چھوڑ دیں. اگر وہ اپنے آپ کو اتنی کمزور سمجھ رہی کہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور نہیں رکھ رہی ہے تو والدین اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, اور اگر روزہ رکھ رہی تو یہ جبر کرنا, یہ زبردستی کرنا کہ تم بہت چھوٹی ہو تمہیں نقصان پہنچے گا, یہ بھی غلط. البتہ یہ بات بھی اتنی زیادہ پیش نہیں آتی. میں نے اس لیے بتایا کہ بعض ایسے والدین بھی جو اپنی جگہ اس لیے پریشان کہ ہماری بچی بالغ تو ہو گئی ہے شرط, اب اس پر روزہ رکھنا چاہیے. اگر وہ اتنی چھوٹی کہ شاید خود تو کبھی روزہ نہ رکھے, روزہ رکھنے کو تیار نہ ہو, تو کیا والدین کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا, اسے مجبور کرنا, اسے سزا دینا یہ واجب ہے؟ واجب نہیں. ادھر تو ہے کہ روزہ رکھوا سکتے ہو تو رکھوائے, لیکن اگر نہ رکھوائے اور فقط اس کو مسئلہ بتا دے تب بھی والدین کی ذمہ داری ختم ہے. اس کے بعد وہ رکھے نہ رکھے والدین سے اس کا تعلق نہیں, اور اگر رکھ رہی ہے تو روک بھی نہیں سکتے. اللہ فیصدی یقین کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہو جائے گا. اگر جو اور ایک اہم بات, مجھے نہیں پتا اس بات کی بات پیش آئے گی یا نہیں, مگر عام طور پر مشاہدہ کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں بعض اوقات جب کبھی دنیاوی امتحانات آ جاتے ہیں, انٹر کا امتحان, میٹرک کا امتحان, تو بہت سے ایسے والد ہیں کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو منع کرتے ہیں روزہ نہ رکھنا, آج تک پتا کر لینا امتحان کوئی ایسا بہانہ نہیں یا کوئی ایسا وضو نہیں جس کی وجہ سے انسان کے لیے روزہ معاف ہو جائے, بلکہ اگر امتحان چل رہے اپنی سہارا روزہ رکھنا اپنی جگہ بالکل واجب. اب ان میں سے ایک بات کی مجھے کچھ تکلیف کرنا, مگر گزرتا ہوا وقت بتا رہا کہ کم سے کم بیان کر کے زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائے. تو ایک اور بات جس سے بہت تفصیل سے میں زیادہ تھا بیان کرنے کا, مگر وقت کی کمی مختصر ہی اجازت دی, وہ یہ کہ ماہ رمضان میں ایک بدقسمتی میں نے اکثر لوگوں کی دیکھی. میں بدقسمتی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہاراج بنا وجہ حضور اپنے ہاتھ سے کسی اہم ترین سواب کو کھو دینا جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو. عام دنوں میں تو خیر ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری, رمضان کے لیے مجبوری بھی نہیں ہوتی, وہ ہے نماز شب جیسی افضل عبادت کا سواب. نماز شب کی فضیلت کتنی ہے, قرآن حدیث اور علماء کے افواج کتنی, جس کے سواب اسی سے اندازہ ہو سکتا کہ خدا نے اس کو نبی اور امام کے لیے واجب قرار دیا, جو چیز ان کے لیے واجب ہو رہی وہ کتنی اہم اور فائدے مند ہوگی. آج دنوں میں تو خیر ایک آدمی بزرگ کرتا میں اٹھ نہیں پاتا, رات کو دیر سے سوتا ہوں, آپ نہیں بولتی, میں صبح نہیں اٹھتا جاتا, مگر بدقسمتی معلوم ہے کہ رمضان کو مہینہ اس میں شاید ہر روزے کا نماز شب کے ثواب کو تو حاصل کر سکتا, بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہوتا کہ آپ نے وہ روزہ بند کر دی. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ ہمارے یہاں عام طور پر جو روزے کا وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے بند کیا جاتا, اور یہ احتیاط کرنے کافی نہیں 5 منٹ پہلے بلکہ بعض جگہ 10 منٹ پہلے بند کیا جاتا, اور نماز اپنے وقت سے 5 منٹ کے بعد پڑھی جاتی, جس کے نتیجے میں عام طور پر روزہ بند کرنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہو جاتا. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں, خاص طور پر روزہ رکھنے والے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو رمضان کے اندر چاہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ کے پھر سو جائیں, اس لیے کہ اگر تحریر کر کے روزے کی نیت کر کے سو گئے اور پھر نماز کے لیے اٹھنا پڑا تو اوپن تو یہی بڑا مشکل ہے کہ آنکھ کھلے, اور کھل بھی جائے گی تو نیند میں مزہ نہیں آتا. تو اب اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر کے 10 منٹ 15 منٹ نماز کا وقت آیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے. اب یہ جو تھوڑا 10-15 منٹ کا وقت ہے, یہ بعض لوگوں کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا, نیند اس کو پوری شدت سے آتی ہے, کوئی کام بھی نہیں ہے, کس طرح سے جاتا جائے. تو میں اسی پر کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بعد جس مزید یاد کہ ہم جاگے ہوئے ہیں, ہم اٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام بھی ہمارے پاس نہیں, ہمارے لیے اپنی نیند کو بتانا مشکل ہو رہا ہے, اور اتنی افضل اور اہم نماز شب کا وقت, یہ وقت تو افضل ترین وقت ہے, سب سے زیادہ ثواب والا وقت ہے. اسے آپ نے اپنے ہاتھ سے دھو رہا, باتیں کر کے لوگ جاتے ہیں, بعض اوقات گھر سے باہر نکل کر پہلے میں کہتے ہیں 10 منٹ یا 15 منٹ جو روزے اور نماز کا درمیانی وقفہ ہے, اب کتنا بہترین موقع ہے. اگر وضو کر کے انسان نماز جب پڑھے تو ماہر انداز میں ہر رات نماز جب اطمینان سے بیٹھے بیٹھے مل سکتی ہے. اگر بدقسمتی اور بدبختی یہی ہے کہ اتنے بہترین وقت کو بھی انسان کھو دیتا, اس لیے نہیں کہ نماز جب کا مخالف, یہ تو پچھلی تقریر میں میں نے کہا ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, بے علم ہے. عمل کرنے اور محنت کرنے میں ایسی قوم ہم کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی, مگر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے محنتیں کسی اور طرف لگائی جاتی ہیں. اور اب یہ بہترین وقت ہے, اور دیکھیے یہی وہ مسئلہ کہ جس کو آپ وہاں نماز میں یاد کر رہے ہیں تو آتا, کہ اگر کوئی آدمی نماز جب شروع کر چکا اور ایک مطلب کہیں آخری وقت آ گیا, اسے ڈر کہ اگر میں نے پانی نہ پیا تو میں پیاسا رہوں گا. اب دیکھا مسئلہ آتا ہے آگے بڑھ کر, نماز کے بیچ میں پانی پی لو, گندے سے ہٹے بغیر. اس لیے یہ افضل ترین وقت ہے, تحریک آخری وقت نماز شب پڑھنے کا. تو اگر انسان اس وقت کو گزارنے کا یہ طریقہ اختیار کرے تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک طرف وہ وقت بھی ادھر جائے گا, دوسرے جانے افضل ترین عبادت ہاتھ آ جائے گی. وقت پورا ہو گیا, مگر 2 منٹ لے کر اسی سلسلے میں ایک بات اور بیان کرنا کہ چلے روزانہ نماز شب پڑھنے کو تیار نہیں تو کم سے کم اتنا تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی کہ 3 ایسی راتیں آتی جب ساری رات ہم لوگ جاگتے ہیں اور ان راتوں کے سارے اعمال کرتے ہیں, مگر ان راتوں میں بھی افضل ترین عمل شب قدر, یہی نماز شب شب قدر کے اندر بھی. اگر آپ دیکھیں کہ انسان ساری محنت کرتا شب قدر کی دو رکعت نماز, اعمال قرآن, روزن کبیر, دعائے کبیر, زیارت سے امام, ایک تو دو رکعت نماز, اور عام طور پر یہ سب 3:30 بجے ختم ہو جاتا ہے. اب جہاں ساری رات اتنی زحمت تھی, جو افضل ترین نماز آج کی رات ہے نماز شب, 10 منٹ مزید دے کر اسے تو پڑھنا چاہیے. مگر شب قدر کے اعمال میں بھی, نہ مسجدوں میں نہ گھروں میں کہیں آپ کو نماز شب پڑھنے کا طریقہ, جب نماز شب پڑھنے کا آواز نظر نہیں آئے گا. اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہے کہ جو ساری رات ہم عبادت میں گزار رہے ہیں, جہاں وقتی وقت ہمارے پاس عبادت کے لیے, جہاں ہم ذہنی طور پر پیش آ رہے ہیں, وہاں بھی اہم ترین نماز کو ہم ادا نہیں کرتے. شب قدر میں اور رمضان کے روزانہ راتوں میں اس نماز کا پڑھنا بغیر کسی مجبوری کے بڑا آسان ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ نیند ہے, نہ پریشانی ہے, نہ اٹھنا. تو کیا ہی بہتر کہ آپ اس رمضان کے اندر اس ایک چیز کو مسلسل جاری کریں اور جاری کروائیں. پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے عادی بن گئے تو سارا سال یہ عبادت کو سبق کے ہم کو حاصل رہے گی. کیونکہ یہ نماز شب وہ چیز کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو اس پر افسوس کرتے بھی دیکھا, ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں پڑھ پاتے. ہو سکتا ہے کہ یہی رمضان کی عادت آگے آپ کے کام آ جائے. تو رمضان کے اندر نماز شب کو کبھی فراموش نہ کریں. اس سے زیادہ بیان کرنے کا وقت نہیں رہا, پھر بھی 3:30 منٹ میں نے زیادہ لے لیا, جس کے لیے میں معذرت خواہ. اور اب اس اعلان کے ساتھ یہ درس اختتام کو پہنچے کہ حضرت رسول ماہ رمضان سے 1 یا 2 ہفتے پہلے یہ درس بند ہو جاتا, اس دفعہ تو فقط 1 ہفتے کا وقفہ آ رہا ہے, صرف 1 جمعہ اور پڑے. اس لیے اس سال کا یہ آخری سب تھا. سال ہمارا سال نہ چاند سے شروع ہوتا ہے, نہ ہجری کے ساتھ شوال سے شروع ہوتا ہے, شوال کا ختم ہوتا. تو ہم اس سال کا یہ آخری درس ہے. ان شاء اللہ ماہ شوال میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 سال سے اس درس میں بڑی بے فائدگی سے آ گئی, جس کے لیے مجھے خود بھی افسوس تھا. آپ بازار سے بھی باہر آئے, درد کے اس نظام کے بگڑنے پر افسوس کا اظہار کیا. مجھے وعدہ تھا کہ اس سال پوری کوشش کی جائے گی اور الحمد للہ ماہ ربیع الاول سے اب تک اگر کے باہر کے دعوت نامے وغیرہ سب آتے رہیں گے, لیکن میں نے سب کو رکھ دیا اور اکثر انسان اس درد میں کوئی وقفہ نہ آنے پایا, سوائے ان کے جو کرفیو کی وجہ سے ہمارا ایک وقفہ تھا. اب ماہ شوال کے بعد اس دن کا وعدہ میرے لیے مشکل, کیونکہ ماہ شوال کے 1 مہینے درد ہوگا, پھر حج کا وقفہ, حج کے وقفے کے بعد ایام عظام. اگر کہ اس سال میری پوری کوشش کہ ایام عظام زیادہ سے زیادہ آپ کے درمیان گزرے, لیکن پھر بھی کوئی حتمی وعدہ نہیں. سارا آپ نے خود دیکھا کہ اس طرح اس سلسلے کو جاری رکھا گیا, انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. اب ہمارا درد, اس سے پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ شوال کے پہلے جمعے میں شروع ہوتا, مگر اس دفعہ تو ایسا اندازہ کہ غالباً شوال کا پہلا دن عید کے دوسرے یا تیسرے دن آنے پڑے, اور عید کے ہو سکتا ہے تو عید کے دن, تو عید کی تین دن کے تو وہ وقت ہے کہ جس میں درد ممکن نہیں. اس اعتبار سے ہمارا درد شوال کا پہلا جمعہ جو ہو سکتا ہے عید کا دن, اس کے بعد والے جمعے کو آج یا نو شوال کو دوبارہ شروع ہوگا. غالباً 27 یا 28 روپ کی تاریخ پھر ان شاء اللہ حج پر جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو ایک مختصر کا اعلان تھا, اب سوال جواب کا وقت ہے, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جن کا کوئی سوال ہے اس کے اندر نماز روزہ اور تلاوت کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز اور روزہ تو عورت کے لیے ان اجرام میں حرام ہے, ایسا نہیں کہ کہا جائے واجب نہیں, اس کے بارے میں یہ رکھنا چاہے تو رکھے, نہیں حرام لگی نہیں سکتی. اب یہ ضرور ہے روزے کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں, نماز کے لیے یہ ہے کہ جو نماز کا وقت ہے اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا کرنی ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں دعائیں پڑھنا اور ذکر خدا کرنا عورت سے جائز بلکہ مستحب. تلاوت قرآن میں مسئلہ وہ یہ کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ, 7 تک تو پڑھ سکتی ہے, اس سے زیادہ مکروہ. مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر پڑھے گی تب بھی اس کو ثواب ملے گا, مگر اتنا نہیں کہ جو طہارت کے موقع ملتا ہے. خلاصہ یہ کہ نماز اور روزہ تو نہ کرے, باقی تلاوت قرآن, دعائیں, ذکر خدا یہ سب انجام دے سکتی, البتہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ میں لگے اس کا خیال کرنا. پھر ایک مسئلہ ہو رہا تھا کہ عورت کے لیے مستحب کہ اگر مجھے اس کے ایام مقروضہ ہے وہ دن میں کسی وقت ختم ہو, مستحب ہے کہ اس کے بعد باقی سارا دن اپنے آپ کو روزے دار جیسا بنا کے رکھے, نہ کھائے نہ پیے نہ کوئی ایسا کام کرے گی جو روزہ روز دیتا ہے. یہ بہرحال مستحبات کا تذکرہ ہو گیا. واجبات کے اندر یہ کہ نماز اور روزہ نہیں کر سکتی, تلاوت قرآن اور ذکر خدا چاہے تو کر سکتی.